الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورۃ الاعراف کے وسطانی مضامین کے اواخر کو ہم ذکر کر رہے تھے اور سورۃ الاعراف جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کریم کی ساتویں سورت ہے، نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، تو مخاطب جس قوم سے قرآن اس وقت مخاطب ہے اور ان کے فاسد نظریات کی اصلاح کی طرف فرقان حمید جو ارشادات ذکر کر رہا ہے وہ کفار مشرکین ہیں، اور ان کی سب سے پہلی فساد اور سب سے پہلا ان کے اندر جو بغاوت ہے وہ شرک ہے، شرک جلی ہے، توحید کے خلاف ان کے باطل نظریات ہیں۔ تو اب ترتیب کے اعتبار سے کثرت سے دلائل پہلے عقلی اور نقلی توحید پر ذکر کر دیے گئے، اور اس کے بعد آیت نمبر 182 سے لے کر اب 192 تک، 93 تک اور 194 تک آگے تک بتوں کی مذمت اور اللہ رب العالمین کے علم ازلی اور اس کے قدرت قاہرہ غالبہ کہ نقلی اور عقلی ثبوت یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ بتوں کی مذمت ذکر کی گئی اور اس میں مدار الوہیت دو چیزوں کو قرار دیا گیا تھا، جس پر تفصیلی گفتگو گزشتہ کئی جمعوں میں ہوئی اور خاص اس موضوع پر بھی ہوئی کہ مشرکین مکہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے اور جن مورتیوں کو انہوں نے تراشا اور خراشا تھا، وہ کسی نیک بندوں کی مورتیاں نہیں تھیں، نہ وہ انبیاء کی مورتیاں تھیں نہ وہ صالحین کی مورتیاں تھیں، بلکہ انہوں نے فاجرہ، بدکار اور بدبخت قسم کے لوگ جو مکہ کے اندر اور عرب کے اندر گزرے ہیں ان کی مورتیوں کو انہوں نے بنایا تھا، اس لیے کہ شیطان ان مورتیوں میں داخل ہو کر اس نے ان کی زبان بولنا شروع کی، تو قریش مکہ اور مکہ کے مشرکین اور طائف کے مشرکین بڑے حیران ہوئے کہ یہ پتھر کا بت کیسے بولنے لگ گیا، تو شیطان نے پھر ان کو شرک کی طرف راغب کیا اور پھر انہوں نے اس مورتیوں کو اپنا معبود بنایا۔ لہذا نجدیوں کی یہ بکواس اور یہ کہنا کہ جناب انبیاء اور اولیاء کی تعظیم کی بنا پر انہوں نے بتوں کو بنایا تھا اور اولیاء کی تعظیم جو ہے، انبیاء کی تعظیم جو ہے وہ شرک کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے کہ مشرکین نے جو بت بنائے تھے وہ انبیاء کی صورت میں تھے، اتنے ادب کرتے گئے، اتنا ادب کیا انہوں نے اولیاء کا کہ بت بنا دیا، یہ سارا جھوٹ ہے وابیوں کا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور میں نے اس میں گزشتہ دنوں آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ نائلہ اور جو بت تھا جس کی سب سے زیادہ پوجا اور جس کی زیادہ عبادت قریش مکہ کرتے تھے وہ کوئی صالحین میں سے نہیں تھے. وہ دونوں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ دراصل جنہوں نے کعبہ شریف کے اندر معاذ اللہ زنا کیا تھا, اور زنا کرنے کی بنا پر اللہ کا عذاب ان پر آیا اور وہ پتھر کے بنا دیے گئے, اور پھر شیطان ان پتھروں میں داخل ہوا اور اس نے بولی بولی تو قریش مکہ نے ان کو اپنا معبود بنایا. تو اب دیکھیے اس میں نہ یہ کوئی صالحین تھے نہ یہ کوئی بزرگ تھے. تو لہذا صرف یہ اولیاء کاملین کے بغض میں اس قسم کی روایات سعودی نجدی ایجاد کرتے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور بخاری میں بھی اگر کوئی روایت آئی ہے اس حوالے سے اواخر کے اندر تو علماء نے بڑی سختی کے ساتھ امام بخاری پر تنقید کی ہے کہ یہ امام بخاری پر بہت بڑی غلطی لاحق ہوئی ہے, اس لیے کہ جو روایت حضرت امام بخاری نے نقل کر دی ہے وہ دراصل خود ان کے شرائط سے گری ہوئی ہے, اور خود اس روایت کی نہ سندن کوئی حیثیت ہے نہ درایتن کوئی حیثیت ہے. اس پر پوری تفصیل گزر چکی ہے. اور یقیناً اولیاء کاملین صالحین سے محبت کرنا, ان کی تعظیم کرنا, توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اور عین دین ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ حجر اسود کو کیوں آپ دیکھیے, اور مقام ابراہیم کی طرف تو خدا نے خود توجہ دلائی ہے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اگر بزرگوں کی طرف نسبت کرنے سے شرک کی طرف بندہ بڑھتا ہے تو وہ تو پتھر تھا, حضرت ابراہیم نہیں تھے. حضرت ابراہیم نے جس پر پاؤں رکھا خدا نے اس کو بھی ضائع نہ کیا بلکہ فرمایا اس کا بھی ادب کرو, پورا حرم میری عبادت کے لیے لیکن خاص اس پتھر کی طرف بڑھو جہاں پر ابراہیم کے قدم لگے تھے. تو ان صفا والمروۃ من شاعر اللہ, صفا کی پہاڑی کو اس لیے متبرک کہا گیا کہ سیدہ حاجرہ کے قدم وہاں لگے تھے. تو انبیاء اور اولیاء اور صالحین کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے کہ ان کی نفوس قدسیہ اور ان کا وجود مسعود تو اپنی جگہ پر بہت معلی اور معظم ہے, لیکن وہ جس سے لگ جاتا ہے تو خدا ان آثار کو بھی ضائع نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ ان کی طرف رغبت کرو, اور تم میرے اجر چاہتے ہو تو ان کی طرف رغبت کرو, میں تمہیں دگنا اجر عطا فرماتا ہوں. تو لہذا یہ کثیر دلائل اس کے مقابلے پر موجود ہیں, اس باطل نظریے کے مقابلے پر کہ اولیاء سے محبت کرنا غلو کی طرف لے جاتا ہے, شرک کی طرف لے جاتا ہے. اور مشرکین مکہ نے جن بتوں کی عبادت کی تھی وہ انبیاء کی مورتیاں تھیں. تو اس جھوٹ کے سامنے اتنے کثیر دلائل موجود ہیں جو درایتن بھی اس کی نفی کرتے ہیں اور نہ روایتن وہ بات گویا کہ درست ہے نہ عقلن درست ہے. اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے خود ان کی طرف رغبت کرنا, ان کی طرف جانا, اولیاء کی بڑائی ہم تو نہیں جانتے تھے ولی کون ہوتا ہے, رب نے خود فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, رب نے خود ان کے مرتبے مقام بیان فرمایا کہ میں خود ان سے محبت کرتا ہوں اور محبت کر کے ان کو گمنام نہیں کرتا, نام والا کرتا ہوں, اور میں خود کرتا ہوں, جبریل کو بلا کر بولتا ہوں کہ سب ان سے پیار کرو. تو میں پوچھتا ہوں توحید کی آپ کو پڑی ہے اور خدا کی قدرت کو کوئی فکر نہیں ہے جو توحید آپ نے بنا رکھی ہے. تو لہذا اولیاء کاملین اور انبیاء صالحین یہ اللہ رب العالمین کے محبت کے مظاہر میں سے ہیں. رب کریم کی محبت بھی ان کے ذریعے ملتی ہے اور رب کریم کے غضب کا اظہار بھی ان کے ذریعے ہوتا ہے. لہذا وہ تسلسل چل رہا تھا, اور یہ بہت بڑا امت کو کنفیوز کیا جاتا ہے اور غلط نظریہ پیش کیا جاتا ہے. اس پر تقریباً میں نے چار درس قرآن پہلے دے دیے ہیں. اب آئیے آگے تھوڑی سی اس بات کو ذکر کرتے ہیں. ہم نے تو پھر بھی بزرگوں کی تعظیم میں ایک اعتدال رکھا ہے, اور معذرت کے ساتھ تحقیق آپ سننا چاہتے ہیں, نجدی سعودیوں نے تو اعتدال کی ساری حدوں کو عبور کیا ہے. البدایہ والنہایہ جس کو آپ تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں, یہ لکھنے والے شخص جو ہیں یہ ابن تیمیہ کے پوتے ہیں, شاگرد, یعنی ابن قیم کے شاگرد ہیں, اور ابن قیم شاگرد ابن تیمیہ کے. تو ابن کثیر صاحب نے جو تاریخ ابن کثیر مرتب کی ہے اس کے سب سے آخر کے اندر ابن تیمیہ کا ترجمہ تقریباً 150 صفوں سے زیادہ پر لکھا ہے. آپ اردو میں بھی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں تاریخ ابن کثیر, جس کو عربی نام ہے جس کا البدایہ والنہایہ, اس کے آخر میں اگر آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اگر ہم اولیاء کی مزار کی چادر چم لیں تو ہم اسلام سے باہر, ہم ان کے مزار پر چلے جائیں تو اسلام سے باہر, ہم ان کا نام ادب سے لے لیں تو غلو. یہاں پر یہ ہوا کہ ابن کثیر نے خود لکھا کہ جب ابن تیمیہ مر گیا تو کہتے ہیں کہ جناب اس کے لاشے کو لا کر رکھا گیا اور لوگوں نے لائنیں لگائی تھی, عورتیں ایک طرف تھی مرد ایک طرف تھے, جبکہ ہمارے اولیاء کے دربار پر علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ عورتوں کا مزار پر جانا جائز نہیں ہے. اور اس میں تاریخ کو مس یوز یوں کیا گیا کہ اس کو اہل سنت کا مذہب بنا دیا گیا, جبکہ اشرف علی تھانوی اس بات کا قائل ہے کہ عورتیں مزار پر جا سکتی ہیں اور امام محمد رضا بر صغیر کے واحد عالم ہے جنہوں نے عورتوں کو روکا ہے. جھوٹ دیکھیے آپ کہ جنہوں نے پھاٹک کھولا تھا وہ بالکل پرے ہٹ گئے, اور جنہوں نے روکا تھا ان پر الزام آتا ہے کہ تم عورتوں کو مزاروں پر بھیجتے ہو. دیکھ رہے ہیں آپ, تو یہ تبلیغی دیوبندیوں کا بہت پرانا کام ہے, جن کے نزدیک خدا کا کس ممکن ہے تو وہ بندوں کو کہاں چھوڑتے ہوں گے. تو لہٰذا یہ امداد الفتاوی بھی اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو قبروں پر عورتوں کے جانے کی اجازت امام احمد رضا نے نہیں دی ہے, مولوی اشرف علی تھانوی نے دی ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور ان کے مفتیوں سے پوچھے کہ پھاٹک آپ نے کھولا ہے, ہم نے نہیں کھولا. مرزا کے لیے بھی پھاٹک آپ ہی نے کھولا تھا, اس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کا جو شوق ہوا تھا اسے, اس کے لیے پھاٹک جو کھولا تھا محتمن دارون دیوبند مولوی قاسم نانوتی نے کھولا تھا, اور اس نے یہ صاف لکھ دیا تھا کہ بعد زمان نبوی کوئی نبی آ بھی جائے تو خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا. تو اس نے کہا میں آ گیا. تو معاذ اللہ, تو یہ آپ تاریخ سے واقف رہیں آپ. یہ جو ایک خاص شرافت کا لبادہ اوڑھ کر پوری تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے, تو آپ نوجوان ہیں اس بات کو سمجھیں تاکہ تاریخ کو آگے آپ صحیح انداز میں ڈیلیور کر سکے, پہنچا سکے. یہ حقائق ہیں جو لکھے گئے ہیں. شرافت سے, لفاظی سے, چرب زبانی سے کوئی اسے دبا نہیں سکتا, اس لیے کہ آج بھی یہ باتیں کتابیں موجود ہیں, لائبریری موجود ہیں, اور یقیناً وہ قومیں زندہ رکھتی رہتی ہیں جو تحریروں کے ساتھ اور علم کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق رکھتی ہیں. تو میرے دوستوں, میں یہاں پر جو بات عرض کر رہا تھا کہ ابن تیمیہ جب انتقال کر گئے تو ان کے بارے میں ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے, اور یہ پوری دنیا اس وقت مجھے سن رہی ہے, اور یہ لکھی ہے کہ جناب ایک طرف مردوں کی لائن تھی, ایک طرف عورتوں کی لائن تھی. اب وہ کیا کرتے تھے, ابھی تک ان کو غسل نہیں دیا تھا, ان کا جسد, ان کا جسم یوں ہی پڑا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ جناب وہ سب آئے اور وَيَتَبَرَّكُونَ بِرُؤْيَتِهِ وَتَقْبِيلِهِ, لائن لگا کر سب دیکھ کر بھی ان کے وجود کو دیکھ کر برکت حاصل کرتے تھے, اور وَيَتَبَرَّكُونَ بِرُؤْيَتِهِ وَتَقْبِيلِهِ, اور چوم چوم کر ان کے جسم سے برکت حاصل کرتے تھے. یہ لکھا ہوا, یہ سبحان اللہ کا مقام نہیں ہے. تو برکت حاصل کرتے تھے, اور اس کے بعد فوراً ایک عبارت جو علامہ ابن کثیر نے لکھی ہے, عماد الدین ابن کثیر نے, وہ کہتے ہیں ثم جاءت جماعت من النساء ففعلن مثل ذلك, پھر عورتوں نے بھی ویسے ہی کیا جیسا مردوں نے کیا. ٹھیک ہے, ہم اگر مزاروں پر چلے جائیں تو ہمیں اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیے, یہ تو لکھا گیا ہے, ریاض سے چھپی ہوئی کتاب ہے, دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ وہ شرب الماء الذي فضل من غسله, غسل دینے کے بعد جو پانی بچ گیا تھا وہ لائن لگا کر سب نے پی بھی لیا. میری بات پر یقین نہ آیا تو اردو میں تو تاریخ ابن کثیر آپ جانتے ہیں, دنیا کی ہر لائبریری میں رکھی ہوئی ہوتی ہے, اس کا آخری حصہ جو چودہواں حصہ جہاں پر تاریخ ختم ہو رہی ہے, اس میں آپ ابن تیمیہ کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں. تو میں یہ صرف کہتا ہوں کہ ہم اف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, آپ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. تو پہلے یہ تو دیکھیں, اگر ہم غوث اعظم کا نام لیں تو آپ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں, اور آپ اپنے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, عورتوں پر مزاروں پر بھیجنا یہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے, بلکہ ہمارا فتویٰ تو یہ ہے کہ عورتیں نہ جائیں, مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے. عورتیں اگر فاتحہ پڑھنا چاہتی ہیں تو گھروں میں پڑھیں, گھروں میں پڑھیں, لیکن جانا حرام نہیں ہے, جانا حرام نہیں ہے. اس فتنے کی بنا پر اس کو مسدود کیا گیا ہے. سابقہ جن علماء نے فتویٰ دیا اس کا وہ ہے, لیکن بر صغیر کے اندر جہاں تعلیم کا, شعور کا فقدان ہونے کی بنا پر عورتوں کا ایک ہجوم اور جمع غفیر مزارات پر ہوتا تھا, تو سب سے پہلی آواز امام احمد رضا نے اٹھائی ہے. رد بدعات پر سب سے بڑا کام بر صغیر میں امام احمد رضا نے اٹھایا, اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے فتویٰ امداد الفتاوی اٹھا کر دیکھیے, انہوں نے مطلقا اجازت دیا, ہاں جی جا سکتی ہے عورتیں قبروں پر. میں نے کہا یہ ظلم دیکھو, جنہوں نے پھاٹک کھولا لوگ ان کو شریف سمجھ رہے ہیں, اور جنہوں نے بند کیا تھا لوگ کہتے ہیں یہ تو تم بھیج رہے ہو وہاں پر. تو یہ تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے, اس لیے جمعے کے دن میں اس ممبر سے آپ کے سامنے اس جھوٹے پروپیگنڈے کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں, پھاٹک وہاں سے کھولا گیا ہے. سمجھ گئے میری بات آپ؟ اب آئیے اس نظریے کی طرف جو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے, تاکہ آپ کا نظریہ بالکل واضح ہو جائے اور کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. اور جمعہ کا دن ہوتا بھی اس لیے میرے دوستوں کہ جو ماحول میں, جو علاقے میں غلط باتیں گردش کر رہی ہوتی ہیں, تو سارے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں تحقیق کے ساتھ, ادب کے ساتھ, لحاظ کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ, متانت کے ساتھ, جو بات صحیح ہے اس کو رائج رکھنے کی بات کر دی جائے, اور جو مسلمانوں میں تشویش پیدا کر رہی ہے تو ممبر کا موضوع یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کوئی اور, لوگوں کو مسئلہ کچھ اور ہے اور وہ بیان کچھ اور کر رہا ہے. تو چاہیے کہ جو لوگوں میں گردش کرتی ہیں باتیں, اور جمعہ کا دن ایک نعمت اجتماع ہوتا ہے, اس میں ان کانسیپٹ کو کلیئر کیا جائے, صحیح ہے تو پذیرائی کی جائے دلائل کے ساتھ, اور اگر غلط ہے تو مسلمانوں کو تشویش سے بچایا جائے تاکہ ان میں باہم محبت اور اخوت اور اہل اللہ اور اللہ کے دین کے ساتھ کامل محبت کا تعلق رہے. اب آئیے یہاں پر میں جو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ آیت نمبر 190 سے لے کر بس یہ کہ ہماری قوم میں سننے کا شعور کم ہو گیا ہے. بہار سنی سنائی پر ہمیں بڑا اعتماد ہے لیکن اگر کوئی بات تحقیق سے پیش کی جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہمارے ملک میں بھی رش و علم کا بہت گرا ہوا ہے, لیکن میں اس وقت مخاطب جن سے ہوں اور میرا حسن ظن ہے کہ آپ سارے اہل علم ہیں, لہذا میں جو اتنا وقت آپ کو دے رہا ہوں اور آپ اتنا وقت مجھے دے رہے ہیں تو یہ ضیاء کے لیے نہیں ہے, یہ فضول نہیں ہے, بلکہ یہ ایک اہم بات ہے جو معاشرے کے اندر سرایت کر گئی ہے اور بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا اس نے, قوموں کو جس نے بانٹ دیا ہے. تو لہذا اتحاد امت اگر آپ چاہتے ہیں, اصلاح امت اگر آپ چاہتے ہیں, تو فوٹو سیکشن سے نہیں ہوگا, وہ چار بندے ایک ساتھ مل کے لڈو کھانے اور ہار پہننے سے نہیں ہوگا. جب تک ان کنفیوز اور ان کانسیپٹ کو کلیئر نہیں کریں گے جن کی بنا پر امت بٹ رہی ہے, تو لہذا یہ وہ چبھتے ہوئے معاشرے کے مسائل ہیں جس کی بنا پر ہم دو مسلمان ہونے کی بنا پر ایک دوسرے کو غصے کی نظر, دشمنی کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم دونوں ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں, جو ہمیں اللہ کے دشمن کے لیے رکھنا چاہیے ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں. تو کیوں نہ اس بغض کی وضاحت کر دی جائے تاکہ وہ بغض جو ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جائے اور جو دل دور ہو رہے ہیں وہ قریب ہو جائے. یہی جمعہ کا مطلب ہوتا ہے, قرآن و سنت کے درس کا یہی مطلب ہوتا ہے. ایک بات اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر دوں, ربیع الاول شریف کے اجتماعات تو کثرت کے ساتھ ہوتے رہے. مجھے میرے دوست کہنے لگے کہ بسا اوقات آپ اس قسم کے کلمات بھی کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا وہ الحمدللہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ انبیاء کے لیے کبھی نہیں کہتا اور اولیاء کے لیے کبھی نہیں کہتا اور اولیاء کے ماننے والوں کے لیے کبھی نہیں کہتا. ہاں خدا کے دشمن کے لیے ضرور کہتا ہوں اور خدا کے دشمنوں سے کی جو تعریف کرتے ہیں ان کے لیے ضرور کہتا ہوں, اس لیے کہ ممبر بنا اس لیے ہے. حضور نے فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ. میں کچھ دن پہلے کلپ دیکھ رہا تھا, یہ بھی آپ ذرا تحقیق سنیے, یوٹیوب پر ہے, اگر آپ لکھیں گے ڈاکٹر اسرار وتھ میلاد النبی کر کے, تو اس میں ایک بڑا بھیانک کلپ اسرار احمد کا ہے جس میں اس نے یہ جملے کہے ہیں کہ جو میلاد النبی کرتے ہیں ان کے خلاف جہاد کریں. یہ بھی میں ثبوت دے رہا ہوں, آپ خود جا کے تحقیق کریں, نہ ملے تو پھر میرے پاس آئیے گا. جو میلاد النبی کریں ان کے خلاف جہاد کریں, دل میں ان کے لیے بغض رکھیں, تو یہ باتیں ممبر پر کہنا جائز ہے؟ تو جب یہ باتیں ممبر پر کہی جائیں گی تو لوگوں میں تشویش پھیلے گی کہ سفید داڑھی والا آدمی ہے سچ بول رہا ہوگا, تو پھر ضرورت اس امر کی ہے جو امت کا تسلسل ہے وہ ممبر پر بیان کیا جائے, تاکہ وہ نفاق, وہ غلط بات, وہ جھوٹ بات جو معاشرے میں سفید داڑھی رکھ کر بیان کی جا رہی ہے اس کا قلعہ کما ہو جائے اور بات واضح ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ تو کہتے نہیں وہ تو بڑے اچھا طرح سے قرآن دیتے تھے, وہ تو بڑے شریف تھے اور بس وہ قرآن کی بات کرتے تھے. میں نے کہا وہ تو سیدھی سیدھی بات سب کرتے ہیں تاکہ لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں. آپ ان سے نبی کی نسبت کے بارے میں پوچھیں, آپ انہیں اولیاء کی نسبت کے بارے میں پوچھیں. حیدرآباد دکن کی تقریر موجود ہے, انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جو میلاد النبی کرتے ہیں دل میں ان کے لیے بغض رکھیں آپ. یہ لفظ میں بول رہا ہوں آپ کو جمعے کے اجتماع میں, یہ آپ جا کر سن سکتے ہیں, یوٹیوب پر لکھے ہیں, میں نے آپ کو ایڈریس بتا دیا ہے کہ جو میلاد النبی کرے دل میں ان کے لیے بغض رکھیں ان کے خلاف جہاد کریں. تو یہ لفظ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے حضور کے میلاد کے لیے؟ تو اب بغض کی بات میں نے کی ہے, انہوں نے کی ہے, میں تو بغض کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ میلاد ایک واحد پلیٹ فارم ہے جس پر امت کا اتحاد ہو سکتا ہے. اس لیے کہ میں حضرت ابوبکر کا اگر نام لے کر کوئی یوم منعقد کروں تو بعید نہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صدیق اکبر کو نہیں مانتے. میں اگر غوث اعظم کے نام سے کوئی محفل سجاؤں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غوث اعظم کو نہیں مانتے. میں اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یوم کروں تو بہت سے لوگ ہیں جو امام اعظم کو اہمیت نہیں دیتے. لیکن جب میں جناب رسول اللہ کی تعریف کا یوم رکھوں تو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے, کلمہ تو سب پڑھتے ہیں. تو امت کا اتحاد ہوگا ہی ذکر مصطفیٰ پر, محبت مصطفیٰ پر, تعظیم مصطفیٰ پر, اور اسی کو میلاد کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو چیز اتحاد پیدا کرنے والی ہے اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ جو یہ کرتے ہیں ان کے خلاف بغض رکھیں, پھر آپ نے دیکھا ہوگا بیچارے انتقال کر کے چہرہ بھی نہیں دکھایا, سیدھا قبر میں اتار دیا. ہمارے سارے علماء لاہور میں پہنچے اور کہا جی شیخ القرآن کا چہرہ تو دکھا دیجیے آپ, تو کہ نہیں چہرہ دکھانے جیسا نہیں, گاڑ دیا. اور اس کے 9 دن کے بعد داتا علی حجویری کے نائب خطیب حضرت مولانا اللہ بخش رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, 9 گھنٹے تک گرمی میں ان کا جنازہ داتا صاحب کے قدموں میں پڑا رہا اور ان کے خادم ان کے شاگرد ان کی زیارت کرتے رہے. تو یہ تو میرے دوست یہ ساری چیزیں میں معاذ اللہ کوئی تکبر کی نیت سے نہیں کہہ رہا, یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت پھر اس کی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن کریم نے بھی یہاں پر یہ ذکر کیا کہ حبیب یہ بت تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتے اور نہ یہ کسی کا بھلا کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیے ہاں میرا رب جو ہے وہ میرا مددگار ہے، نزل الکتاب اور اسی نے مجھ پر یہ کتاب اتاری ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ اور وہی نیک لوگوں کا مددگار ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے منبر پر حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مبارک جملے، ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر بن عاص کہ میں نے یہ جملے سنے ہیں، سرکار نے فرمایا سنو میرے باپ کی آل میری مددگار نہیں ہے، حضور نے کیا فرمایا میرے باپ کی آل میری مددگار نہیں ہے، میرا مددگار اللہ جو میرا ولی ہے وہ میرا مددگار ہے اور نیک مسلمان میرے مددگار ہیں۔ یہاں حضور نے ایک نظریہ دیا ہے کہ نسب کی اہمیت ایمان کے بعد ہے، نسب کی اہمیت ایمان کے بعد، یہاں اشارہ ابو لہب کی طرف ہے، یہاں اشارہ ابو لہب کی طرف ہے، وہ بتوں کو پوچھتا تھا، حضور کا چچا تھا، حضور کا چچا تھا اور بتوں کو پوچھتا تھا اور حضور کی معاذ اللہ مخالفت کرتا تھا، جس کے مذمت میں پوری آیت اتری ہے، تو سرکار نے منبر پر کر کے بتا دیا کہ بت ہمارے معاون مددگار نہیں، بلکہ قرآن نے کہا کہ اگر آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کچھ کہیں گے تو وہ سن نہیں سکتے، کچھ مانگیں گے تو کچھ دے نہیں سکتے، ان کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے، وہ ایک مکھی کا پر بھی بنا نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ وہ جس نے کائنات بنائی ہے وہ اس کے ہمسر کیسے ہو سکتے ہیں، جو کن کہہ کر ہر شے کو وجود میں لاتا ہے، کن کہہ کر معدوم کرتا ہے، اس اللہ رب العزت لا شریک لہو کے مقابلے پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ عقلی نظائر یہاں پر ذکر کیے گئے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر ارشاد فرمایا کہ سنو میرے امتیوں اس بات کو توجہ کے ساتھ کہ میرے باپ کی آل میری مددگار نہیں ہے، میرا ولی اللہ ہے اور نیک مسلمان ہے۔ تو یہاں پر اس شرک کی مذمت کی جا رہی ہے اور اس برے نظریات کا رد کیا جا رہا ہے کہ بت کسی کے معاون نہیں ہے، اس لیے کہ جو اگر کسی کی معاونت کرے تو کم سے کم اسے شعور ہونا چاہیے، اور بت میں تو شعور ہے ہی نہیں، جو کسی کی معاونت کرے تو اگلے کی حاجت کا اسے علم ہونا چاہیے، بتوں کو کوئی علم نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور اگر علم ہو بھی جاتا ہے، پہلی بات تو ہے نہیں، اگر کچھ اس کو مل بھی جاتا ہے تو پھر اتنی قدرت ہونی چاہیے کہ وہ ان کی مشکل کشائی کر سکے، اور بت کے اندر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ مدار الوہیت دو چیزیں ہیں، ایک علم اور قدرت، ایک علم اور قدرت، اور علم ازلی بھی اللہ رب العالمین کا ہے اور قدرت کاملہ غالبہ قاہرہ بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ رب العالمین ہی کی ذات کا وہ خاصہ ہے، اور اب اللہ رب العالمین نے جس کو بھی کوئی علم یا قدرت و توانائی عطا فرمائی ہے، یہ اس نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، محدود عطا فرمائی ہے، تھوڑی عطا فرمائی ہے، لیکن جو رب کریم کے پاس ہے وہ لامتناہی ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، اس لیے کہ ابتدا اس کی ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو اور انتہا اس کی ہوتی ہے جو بعد میں نہ ہو۔ اسی کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذکر فرمایا اور توحید کے اس نظریے کو ذکر کیا، اور سورہ زمر کی اس آیت میں رب کریم نے اس بات کو کلیئر کیا کہ ہم تمہارے سامنے دو غلاموں کی مثال پیش کرتے ہیں، ایک غلام وہ ہے جو دو آقاؤں میں بٹا ہوا ہے، دو آقاؤں میں، یعنی اس غلام کی قیمت ہے 1000 روپے، 500 روپے ایک نے دیے تھے، 500 روپے ایک نے، دونوں نے اس کو خریدا تھا، اب وہ دونوں میں بٹا ہوا ہے، اور دونوں جو آقا اس کے ہیں جن کا یہ غلام ہے وہ بڑے تنخو اور بڑے بدتمیز اور بد اخلاق ہیں۔ تو اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا سورہ زمر میں مجھے بتاؤ کہ وہ غلام کا گزارا ان دونوں میں کیسے ہوگا؟ آپ بھی عام زندگی گزارتے ہیں، اگر آپ کے دو باس ہو جائیں، ایک کہے یہ کہو دوسرا کہے یہ کہو، تو آپ ایک دن بھی نوکری نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کریم نے وہ عقلی دلیل دی ہے کہ جب عام زندگی میں گزارا دو آقاؤں کے تحت نہیں ہو سکتا، پھر قرآن نے کہا کہ وہ شخص کتنا مطمئن ہے، وہ غلام کتنا مطمئن ہے جس کا ایک ہی مولا ہے، وہ اسی کا حکم سنتا ہے، اسی کی بات مانتا ہے، اسی کو راضی رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین توحید کے یہ کامل جذبات و اثرات ہمارے قلب و جگر میں ودیت فرمائے، اور ہمیں صرف زبان تک توحید نہیں، زندگی کے ساروں شعبوں کے اندر توحید کاملہ کے وہ مظاہر ہمیں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لمبی امیدوں کی بجائے رب نے جو تقدیر لکھ دی ہے اس پر کامل بھروسہ، اسی پر سہارا، اسی سے امیدیں وابستہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔